نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی سعید تھانوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ آج کل اکثر لوگوں کو دینی رسائل اور دینی مسائل کی طرف بالکل توجہ نہیں، صرف ایسے رسالوں کی قدر ہے جن میں حسن و عشق کے مخرب اخلاق قصے ہوں، جھوٹے اور دین سوز افسانے ہوں، محمل اور غیر مثمر نظمیں ہوں، لوگوں کی ناجائز عیب جوئی اور غیبت ہو، بس ان کی قدر ہے اور دینی باتوں کو خشک بتایا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ عذاب آخرت کا سوچنا تمام پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے، اس سے کلفت اور کدورت نہیں ہوتی بلکہ اس فکر سے قلب میں نورانیت اور انشراح ہوتا ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ اس فکر سے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور تعلق ہو جاتا ہے، اور تعلق مع اللہ تمام پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کسی حال کا طاری ہونا اور کچھ عرصہ جاری رہنا یہ بھی بڑی دولت ہے، ہمیشہ رہنے کی چیز تو صرف عقل و ایمان ہے، باقی سب میں آمد و رفت رہتی ہے، یعنی کیفیات اور حال جو ہے کبھی ہو جاتی ہیں، اچھی کیفیات ہو جاتی ہیں کبھی نہیں بھی ہوتی، لیکن اصل چیز اور ہمیشہ رہنے والی چیز صرف عقل اور ایمان ہے۔ اگرچہ ایسا حال طاری ہو جانا، غلبہ حال ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی خشیت کا غلبہ ہو جائے تو یہ بڑی دولت ہے، لیکن ہمیشہ رہنے والی چیز صرف عقل اور ایمان ہے، اور یہ ہے بھی اختیاری، باقی یہ کیفیات وغیرہ یہ غیر اختیاری ہیں اور کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا کہ ایک مجذوب نے کیا حکمت کی بات کہی کہ عقل وہ ہے جو خدا کو پائے اور خدا وہ ہے جو عقل میں نہ آئے۔ فرمایا کہ عقل وہ ہے جو خدا کو پائے اور خدا وہ ہے جو عقل میں نہ آئے۔ پھر حضرت والا نے خدا کو پانے کی تشریح یہ فرمائی کہ خدا کو پانے کی کوشش میں لگا رہے، اس سے غافل نہ ہو۔ خدا کو پانے کی تشریح یہ فرمائی کہ خدا کو پانے کی کوشش میں لگا رہے، اس سے غافل نہ ہو، یعنی اعمال صالحہ کرتا رہے اور کسی اللہ والے سے تعلق رکھے اور اس کے مشوروں پر چلتا رہے اور ذکر وغیرہ اور اتباع سنت کرتا رہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، اگر ایک شخص سیاست کا ماہر ہے مگر ہے کافر، اگر سیاست میں اس کی اقتداء کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ فرمایا کہ اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ اگر کافر نماز خوب جانتا ہو اور مسلمان نہ جانتا ہو تو کیا اس کافر کی اقتداء جائز ہے، یعنی اس کو امام بنا کے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ شبہ کا منشا یہ ہے کہ سیاست کو لوگ دین نہیں سمجھتے، خود یہی سب غلطی اور جہل عظیم ہے۔ سیاست بھی تو دین ہی ہے، اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ اسلام نے سیاست کی تعلیم نہیں کی، سو یہ کتنی بڑی تحریف ہے۔ پھر دین میں کافر کی اقتداء کرنا کیا معنی؟ نیز کیا اس میں مسلمان، کیا اس میں اسلام اور مسلمانوں کی اہانت نہیں ہے؟ نیز کیا اس میں اسلام اور مسلمانوں کی اہانت نہیں ہے؟ اور کیا کوئی شخص کہیں یہ بات دکھلا سکتا ہے کہ اس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کی اہانت کرانا اور ان کو دلیل کرانا جائز ہے؟ اور کیا مسلمانوں میں ایسا کوئی نہیں کہ وہ سیاست جانتا ہو؟ البتہ اس طریق سے ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں کہ کافر تابع ہوں اور مسلمان متبوع، اور یہاں بالکل عکس ہے کہ مسلمان تابع ہیں اور کافر متبوع، یعنی کافروں کی اتباع کی جا رہی ہے، مسلمان تابع بنے ہوئے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان کی اتباع ہو، کافر اس کے تابع ہو۔ ارشاد فرمایا کہ ہرقل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایلچی سے دریافت کیا تھا کہ تمہارے خلیفہ کیسے ہیں، تو ایلچی نے یہ کہا تھا لا یخدع ولا یخدع، یعنی نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اس پر ہرقل نے ارکان دولت سے کہا کہ یہ دھوکہ نہ دینے سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص اعلیٰ درجے کا دیندار ہے، اور دھوکہ نہ کھانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعلیٰ درجے کا عاقل شخص ہے، اور جس میں یہ دونوں چیزیں ہوں اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ نہ دھوکہ کھاتا ہو اور نہ دیتا ہو۔ ہاں مسلمان کبھی کرم کے سبب دھوکہ تو کھا جاتا ہے مگر دیتا کبھی نہیں، دھوکہ کبھی نہیں دیتا۔ ارشاد فرمایا کہ آج کل لوگوں نے بلکہ مسلمانوں نے مذہب کے ساتھ کھانے کے جیسا معاملہ کر رکھا ہے کہ اپنے گھر کا پلاؤ، زردہ اور مرغ مسلم بھی اچھا معلوم نہیں ہوتا اور دوسرے کے یہاں کی دال بھی پسند آ جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مذہب سے اکتا گئے ہیں اور مذہب کے ساتھ کل جدید لذیذ کا سلوک کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے۔ تو یعنی روزانہ مرغن کھانے کھا رہے ہیں لیکن کہیں سے سادہ کھانا آ جائے شوربے والا یا دال تو بہت پسند آتی ہے، کھانے کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اسی طرح فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں نے آج کل اپنے دین کے ساتھ یہی برتاؤ رکھا ہے۔ اسلامی احکام، اسلامی تہذیب، اسلامی اخلاق خواہ کتنے ہی اعلیٰ اور افضل کیوں نہ ہو پسند نہیں آتے۔ طبیعتیں بالکل مسخ ہوتی جا رہی ہیں، نیک اور بد کا امتیاز ہی اٹھ جاتا ہے۔ کاش مسلمان ہوش میں آئیں اور اسلام جیسی نعمت عظمیٰ کی قدر پہچانے۔ ارشاد فرمایا کہ آج کل لوگوں نے بلکہ مسلمانوں نے مذہب کے ساتھ کھانے کے جیسا معاملہ کر رکھا ہے کہ اپنے گھر کا پلاؤ، زردہ اور مرغ مسلم بھی اچھا معلوم نہیں ہوتا اور دوسرے کے یہاں کی دال بھی پسند آ جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مذہب سے اکتا گئے ہیں اور مذہب کے ساتھ کل جدید لذیذ کا سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی احکام، اسلامی تہذیب، اسلامی اخلاق خواہ کتنے ہی اعلیٰ اور افضل کیوں نہ ہو پسند نہیں آتے۔ طبیعتیں بالکل مسخ ہوتی جا رہی ہیں، نیک اور بد کا امتیاز ہی اڑ جاتا ہے۔ کاش مسلمان ہوش میں آئیں اور اسلام جیسی نعمت عظمیٰ کی قدر پہچانے۔ ارشاد فرمایا کہ میرے جو قواعد اور ضوابط ہیں ان کو اپنی اور دوسروں کی راحت رسانی کے واسطے میں نے وضع کیے ہیں۔ اپنی اور دوسروں کی راحت رسانی، ان کو آرام پہنچانے کے واسطے اپنے قواعد اور ضوابط، جیسا کہ حکیم الامت کے بارے میں یہ عام لوگوں کے اندر یہی مشہور ہے کہ بہت سخت مزاج ہیں، لیکن حضرت فرمانے کے جو قواعد اور ضوابط میں نے ترتیب دیے ہیں اپنے لیے تو وہ دوسروں کو آرام پہنچانے کے واسطے ہیں۔ اگر غور کریں تو پتہ چلے کہ اس میں مخلوق کا آرام ہے۔ اور ایسے اصول اور ضوابط سب اسلام کے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں سے سیکھے ہیں، بالکل غلط ہے، بلکہ خود انگریزوں نے اسلام سے سیکھے ہیں۔ ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے گھر میں کیا دولت ہے، اس جہل کی کوئی انتہا ہے، اتنی خبر نہیں، اپنی دولت کو دوسروں کی سمجھتے ہیں۔ اور یہی کیا، جس قدر غیر مسلم اقوام ہیں سب وحشی تھیں، تاریخیں اٹھا کر دیکھو پتہ چل جائے گا۔ یہ سب اسلام کی خوبیاں ہیں جو دوسری قوموں نے اختیار کر لی ہیں، اور ایسے اصول صحیحہ سے ہر شخص منتفع ہو سکتا ہے، راحت اٹھا سکتا ہے۔ یعنی کافر ہو یا مسلمان ہو، اسلام کے اصولوں سے ہر شخص نفع اٹھا سکتا ہے، اس میں مسلم اور غیر مسلم کی قید نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میرے جو قواعد اور ضوابط ہیں ان کو اپنی اور دوسروں کی راحت رسانی کے واسطے میں نے وضع کیے ہیں، اور ایسے اصول اور ضابطے سب اسلام کے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں سے سیکھے ہیں، بالکل غلط ہے، بلکہ خود انگریزوں نے اسلام سے سیکھے ہیں۔ ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے گھر میں کیا دولت ہے، اس جہل کی کوئی انتہا ہے، اتنی خبر نہیں، اپنی دولت کو دوسروں کی سمجھتے ہیں۔ اور یہی کیا، جس قدر غیر مسلم اقوام ہیں سب وحشی تھیں، تاریخیں اٹھا کر دیکھو پتہ چل جائے گا۔ یہ سب اسلام کی خوبیاں ہیں جو دوسری قوموں نے اختیار کر لی ہیں، اور ایسے اصول صحیحہ سے ہر شخص نفع اٹھا سکتا ہے، راحت اٹھا سکتا ہے، اس میں مسلم اور غیر مسلم کی قید نہیں۔ ارشاد فرمائے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپس میں تعلقات صاف ہوں، کسی بات میں الجھن نہ ہو، نہ ان کو کسی سے تکلیف پہنچے، نہ اوروں کو ان سے تکلیف ہو۔ اگر ملنے کا جی چاہا مل لے، نہ جی چاہا نہ ملے، صاف کہہ دیا کہ فرصت نہیں۔ مسلمان کی تو یہ خوبی ہے کہ ان کی دنیا بھی دین کے رنگ میں ہو۔ ارشاد فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپس میں تعلقات صاف ہوں، کسی بات میں الجھن نہ ہو، نہ ان کو کسی سے تکلیف پہنچے، نہ اوروں کو ان سے تکلیف ہو۔ اگر ملنے کا جی چاہا مل لے، نہ جی چاہا نہ ملے، صاف کہہ دیا کہ فرصت نہیں۔ مسلمان کی تو یہ خوبی ہے کہ ان کی دنیا بھی دین کے رنگ میں ہو۔ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کا خوف ضرور ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور آخرت میں عذاب ہوگا، یہ خیال ساری گناہ کی لذت کو مقدر کر دیتا ہے، اس لیے مسلمان کو گناہ میں پوری لذت نہیں مل سکتی۔ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کا خوف ضرور ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور آخرت میں عذاب ہوگا، یہ خیال ساری گناہ کی لذت کو مقدر کر دیتا ہے، اس لیے مسلمان کو گناہ میں پوری لذت نہیں مل سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، وعن محمد ابن ابی عمیرۃ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عبدا لو خر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت حرما في طاعة الله لحقره في ذلك اليوم ولود انه رد الى الدنيا كيما جزداد من الاجر والثواب۔ حضرت محمد بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی بندہ پیدائش کے دن سے بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں سرنگوں رہے تو وہ البتہ اپنی اس عبادت اور اطاعت کو قیامت کے دن حقیر خیال کرے گا اور یہ آرزو کرے گا کہ اس کو پھر دنیا میں واپس کر دیا جائے تاکہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو جائے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی جب اپنی عبادتوں کا ثواب اور انعام اپنے رب کی طرف سے دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ اور زیادہ عبادت کے لیے دوبارہ زندگی عطا فرما کر پھر دنیا میں بھیج دیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں ہم کر لیں، اللہ تعالی ہمیں اس زندگی کی قدر نصیب فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اذان اور اقامت کی سنت کا بیان چل رہا ہے، اقامت کا جواب بھی اذان کی طرح دیا جائے گا، لیکن قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہا کہا جائے گا۔ اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے، پہلے اذان کا جواب دیتے جائیں، پھر اس کے بعد اذان ختم ہو جائے اور جواب ہم دے دیں تو اس کے بعد پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیں جو بخاری شریف کتاب الاذان میں منقول ہے۔ اذان کے بعد کی دعا یہ ہے، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ آت محمدا الوسيلة بھی پڑھ سکتے ہیں، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ ترجمہ، اے اللہ اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ انک لا تخلف المیعاد بخاری شریف میں نہیں ہے، امام بیہقی نے سنن کبیر میں نقل کیا ہے۔ مدرجۃ الرفیعہ کا لفظ یا اور یا ارحم الراحمین وغیرہ الفاظ جو مشہور ہیں، ان کا ثبوت روایات میں نہیں، یعنی روایت میں سنت کے مطابق وعدتہ تک ہے یا زیادہ سے زیادہ انک لا تخلف المیعاد ہے، اس کے بعد جو الفاظ جمع کیے جاتے ہیں وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ واما زیادۃ الدرجۃ والدرجۃ الرفیعۃ المشتہرہ على الألسنة فقال السخاوي لم أره في شيء من الروايات۔ اس دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حسن خاتمہ کا انعام ہے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واقعہ معراج شریف میں واقعہ نمبر 7 ہے، جب آپ بیت المقدس پہنچے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم کی روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء علیہ السلام اپنے مراکب یعنی سواریوں کو باندھتے تھے. اور بزار نے بریدہ سے روایت کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پتھر میں جو کہ بیت المقدس میں ہے انگلی سے سوراخ کر کے اس سے براق کو باندھا. دونوں روایتیں اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ وہ حلقہ جس میں باندھا تھا سواری کو وہ قدیم زمانے کا ہو لیکن کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو, تب حضرت جبریل علیہ السلام نے انگلی سے اس کو کھول دیا ہو اور دونوں حضرات باندھنے میں شریک ہوں. اور اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ باندھنے کی کیا ضرورت تھی, کہ وہ تو مسخر کر کے بھیجا گیا تھا. ممکن ہے کہ اس عالم میں آنے سے اس میں کچھ آثار یہاں کے پیدا ہو گئے ہوں. اگر بھاگنے کا بھی اندیشہ نہ ہو تاہم اس کی شوخی وغیرہ سے آپ کے قلب کے پریشان ہونے کا احتمال ہو, اور حکمتوں کا احاطہ کون کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم كل خیر لكل مسلم ومسلم. اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ہمارے ڈاکٹر عمر بھی بیمار ہیں اور جتنے بچے چھوٹے بچے بڑے سب بیمار ہیں. اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جلد از جلد صحت یا فرما. ہر مہلک بیماری سے, چھوٹی موٹی بیماری سے, ہر بیماری سے اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. ہر پریشانی سے حفاظت فرما. اللہ مسائل کو حل فرما. مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما. اسباب نصیب فرما. اللہ کے راستے کھول دے. روزیوں میں برکت عطا فرما دے. اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے. پاکیزہ زندگی نصیب فرما. پاکیزہ انفاس نصیب فرما. اے اللہ پاکیزہ خیالات نصیب فرما. پاکیزہ اعمال نصیب فرما. نورانی اعمال نصیب فرما. نور عطا فرما دے. نور والی زندگی عطا فرما دے. ظلمت سے اللہ ہماری قلوب کو پاک فرما دے. ہماری زندگیوں کو پاک فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہم کل خیر لکل مسلم مسلمہ. اللہ ان رمضان مبارک کی ساعتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کی برکات اور انوارات سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اس کی بھرپور برکات اور انوارات اور ثمرات سے ہم سب کو نوازش فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.